بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، يشرح درس جاري هي، ورم پہنچے ہیں تفسير سورة الزلزلة، سورة الزلزال بھی کہتے ہیں، اور پچھلے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس عظیم سورة کی تفسیر کی پہلی آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. آج کی نشست میں جہاں پر رکھے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. آخری دو آیتوں کی تفسیر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فرماتے ہیں، من شرطية تفيد العموم، فمن يعمل کے جملے میں من کا جو لفظ ہے یہ شرطیہ ہے، اسے من شرطیہ کہتے ہیں، اور یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے. یعنی ای انسان یعمل مثقال ذرة فإنه سیراہ، اسے مراد یہ ہے، اس عموم سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب وہ ذرے برابر عمل کرتا ہے تو اس عمل کا بدلہ دیکھ لے گا عن قریب، سواء من الخیر او من الشر، چاہے خیر میں سے ہو یا شر میں سے. یہ فمن یعمل کا معنی ہے. مثقال ذرۃ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی وزن ذرۃ، ذرے برابر وزن. والمراد بالذرۃ، ذرے سے مراد صغار النمل کما هو معروف، چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں، صغار النمل چھوٹی چونٹیاں، جیسے کہ معروف ہے عربی زبان میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں. چونٹیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں جو سب سے چھوٹی ہوتی ہیں، انہیں ذر کہا جاتا ہے. وليس المراد بالذرة، اور اس سے مراد ایٹم نہیں ہے. عربی میں ایٹم کو بھی ذرہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں وجودات میں سے سب سے چھوٹی چیز جو دیکھی گئی ہے وہ ذرہ ہے. اب تو اس کے اندر بھی جھانک کے دیکھا ہے تو پروٹون وغیرہ وغیرہ، نیوٹرونز وغیرہ بھی دیکھ کر، اب تو آگے جا کے اس کے اندر بھی جا کے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھی اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں. الغرض، تو ذرہ سے مراد صغار النمل ہیں، چھوٹی چوٹیاں ہیں، اور اس سے مراد ایٹم نہیں ہے. الذی الذرۃ متعارف علیہا اليوم كما ادعاه بعضهم، اور جو ذرہ آج متعارف لوگوں کے بیچ میں جسے ایٹم کہتے ہیں، یعنی اس سے یہ مراد نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے. لأن هذه الذرة متعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذلك الوقت. وجہ کیا ہے اس ذرہ مراد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ذرہ جو آج لوگوں میں جو متعارف ہے جسے ایٹم کہتے ہیں، وہ اس وقت معروف نہیں تھی جس وقت قرآن نازل ہوا. واللہ عز وجل لا يخاطب الناس الا بما يفهمون، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخاطب نہیں ہوتا مگر ان الفاظ و ان جملوں سے جسے وہ سمجھتے ہوں. وإنما ذكر الذرة لأن مضرب المثل في القلة، اور ذرہ کا اس لیے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عربی زبان میں مثال بن گئی ہے قلت میں. ذرہ برابر یعنی سب سے کم، سب سے قلیل، اس کی یعنی یہ مثال بن چکے ہیں مثقال ذرہ، جب کوئی شخص یعنی کسی چیز کی قلت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو کیا کہے گا؟ مثقال ذرہ، ذرے برابر بھی یہ بات نہیں، ذرے برابر ہی وزن نہیں ہے تمہاری بات میں، یوں کہتے ہیں نا عربی میں اس طریقے سے، مثقال ذرہ یعنی قلت اور کمی کے اعتبار سے یہ مثال بن چکی ہے۔ کما قال اللہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا، الاخر سورۃ النساء نمبر 40، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، مثقال ذرہ، ذرے برابر بھی، وان تک حسنۃ یضاعفھا، اور اگر بھلائی ہو تو اللہ تعالی اسے اور دگنا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ومن المعلوم ان من عمل ولو ادى من الذره فانه سوف يجده، معلوم اور یہ معلومات میں سے، یعنی یہ بات معلوم ہے کہ جو ذرے سے بھی یعنی چھوٹے چھوٹے سے بھی کم عمل کرتا ہے وہ اس کو بھی پالے گا، یا اس کا اجر یا وزر، جزا یا سزا وہ پالے گا۔ لیکن لما كانت الذره مضرب مثل في القله قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، اگرچہ ذرے سے کم بھی کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ بھی اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ نے مثقال ذرہ کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کیونکہ یہ مثال بن چکی ہے عربی لغت میں، عربی زبان میں، مطلب نہیں کہ اگر ذرے سے کم عمل تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیا اس کا وزن بھی ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن ذرہ کو کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیونکہ مثال بن چکی ہے عربی زبان میں، اور عرب اس طریقے سے جب سب سے چھوٹے چیز کا ذکر کرنا چاہتے تو کہتے مثقال ذرہ۔ بعض علماء نے ذرہ سے، جیسے کہ شیخ صاحب نے یہاں پہ فرمایا ہے، باقی بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے ایٹم بھی مراد ہے، عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں، اور متعارف آج کل کے زمانے میں یہ ذرہ ہے، وہ کیونکہ چوٹی سے بھی کم اگر کوئی عمل کرتا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، تو ایٹم کے وزن بھی ہوگا، یعنی اس کی نفی نہیں کر رہے کہ اگر کوئی ایٹم کے برابر کے کوئی شخص عمل کرے تو اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب یا کتاب نہیں ہوگا، نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس زبان قرآن نازل ہوا یہ ذرہ جو ہے ایٹم متعارف نہیں تھا، اس پہ محمول کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ اگر ذرہ سے کم ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقوله تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، مثقال ذرہ یفید ان الذی یوزن هو الاعمال، اس یہ فائدہ ملتا ہے اس جملے سے کہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ اعمال ہیں، یعنی جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن۔ وهذه المسألة اختلف فيها اہل العلم، اور اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، کس مسئلے میں؟ کہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ دیکھیں حساب جب ہوگا ترازو رکھا جائے گا، حقیقتاً ترازو، حقیقتاً کوئی مجاز نہیں جیسے کہ اہل بدعت کہتے ہیں، اب وہ کیسے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ترازو جس عربی زبان میں کہیں جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایسا ترازو ہوگا، حقیقتاً ترازو ہوگا۔ اور ترازو کس لیے ڈالا رکھا جاتا ہے؟ اس میں تولا جاتا ہے، اور تولا کس چیز کو جاتا ہے؟ وزن کو تولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وزن کس چیز کا ہوگا، کس چیز کو تولا جائے گا؟ جیسا فرماتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ فمن العلماء من قال، بعض علماء نے کہا ہے، الاند الذي يوزن العمل، وزن کس چیز کا ہوگا؟ عمل کا وزن ہوگا۔ ومنهم من قال، اور بعض علماء نے کہا، علماء میں سے بعض نے کہا، ان الذي يوزن صحائف الاعمال، اعمال نامے تولے جائیں گے، صحائف جمع صحیفہ ہے، اعمال جمع عمل ہے، جو نام اعمال ہیں ہمارے وہ تولے جائیں گے۔ ومنهم من قال، اور بعض علماء نے کہا، ان الذي يوزن هو العامل نفسه، خود عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ تین چیزیں ہوئیں، عمل ہے، نام اعمال جس میں عمل لکھا جاتا ہے، اور عمل کرنا خود شخص ہے. عمل کی اہمیت پہ ذرا غور کریں، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی اہمیت پر ذرا غور طلب ہے. سبحان اللہ، عمل خود، عمل جس صحیفہ میں درج کیا جائے گا وہ صحیفہ خود، اور عمل کرنے والا انسان خود، تین چیزیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولکل دلیل، اور سب کے پاس دلائل ہیں. اما من قال، جس نے یہ کہا ان الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، پہلے قول کی دلیل کیا ہے کہ عمل کو ہی تولا جائے گا؟ سورة الزلزلہ کی یہ آیت، فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدیر الآية، کیونکہ آیت کی تقدیر یہ ہے، معنی یہ ہے اصل میں، فمن يعمل عملا مثقال ذرة، جو عمل کرتے ہیں ذرے برابر یا ذرے کے وزن کے برابر. تو اصل میں لفظ فمن يعمل عملا یوں ہے اختصارا، عمل کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا گیا، اور عربی زبان میں معلوم ہے کہ عمل ہی اس سے مراد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. دوسری دلیل، واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم، اور ان کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق علیہ حدیث ہے، ویسے بخاری کی آخری حدیث ہے یہ. دو کلمات ہیں، دو کلمے ہیں، رحمان عز و جل کو محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکی ہیں، آسان ہے کہنا، ترازو پر بہت بھاری ہیں. کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت پیارا ذکر ہے واللہ، اور زبان پر کر تو مزہ آتا ہے واللہ. آسان ہے نا، زبان پہ ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے. شاہد کیا ہے اس میں، اس حدیث میں، ثقیلتانی فی المیزان. یار ہم بات عمل کے کریں، قول کہاں سے آ گئے؟ ذکر تو قول ہے، جب عمل کا اطلاق ہوتا ہے تو قول بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، کیونکہ جو تولا جائے گا صرف ایکشن، عمل سے مراد صرف ایکشن نہیں ہے بلکہ زبان با عمل بھی اس میں شامل ہے، جو کہ زبان کا قول ہے. زبان کی حرکت عمل ہے کہ نہیں؟ یہ بھی عمل ہے، یہ بھی تولا جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثمی رحمہ اللہ، لیکن یشکل علی ھذا ان العمل لیس جسما یمکن ان یوضع فی المیزان. لیکن ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ عمل کوئی محسوس چیز نہیں، جسم نہیں ہے اس کا، عمل کا، جسے ترازو میں رکھا جا سکے. ایک اشکال وارد ہوتا ہے بعض لوگوں کی سوچ کے مطابق، بل العمل عمل انتہا انقضى، عمل تو ایک عمل ہے جو کہ ہوا اور چلا گیا، ختم ہو گیا، عمل تو کیا جاتا ہے. فجر کی نماز ابھی پڑھی ہے، پڑھ چکے ہیں نا، گزر چکا ہے، عمل اس وقت ابھی ہے نہیں ہے، وہ عمل ہو چکا ہے، انقضى. ويجاب على عن هذا بان يقال، اس کا جواب شیخ صاحب خود فرماتے ہیں، اور یہ حسن انداز بیان کا ایک طریقہ ہے. بعض علماء ایک مسئلہ اگر ذہن میں گھومتا ہے یا اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کا خود سوال کر کے پھر اس کا جواب بھی خود دے دیتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. ويجاب عن هذا ان يقال، اس کا جواب اس طریقے سے کہ یہ کہا جاتا ہے، اولا نمبر ایک، على المرء ان يصدق بما اخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من امور الغيب. لوگوں کو چاہیے کہ وہ تصدیق کرے جو بھی خبر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف سے آئی ہے، اس بنوان سے اس کی تصدیق کر لیں. من امور الغیب، غیب کی امور میں سے کوئی بھی خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. وَإِن كَانَ عَقْلُهُ قَدْ يَحَارُ فِيهِ، اگرچہ اس کی عقل حیران کیوں نہ ہو جائے. وَيَتَعَجَّب، اسے تعجب کیوں نہ ہو. وَيَقُولُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا، وہ یہ کہتے کہ کیسے ممکن ہے. فَعَلَيْهِ التَّصْدِيق، تو تصدیق لازمی ہے. کیوں؟ لِأَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى فَوْقَ مَا نَتَصَوَّر، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے گمان ہمارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے اور بلند ہے. فالواجب على المسلم ان يسلم ويستسلم ولا يقول كيف، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ من وعن سے تسلیم کرے اور یہ نہ سوال کرے کہ کیسے. لان امور الغیب فوق ما يتصور، کیونکہ غیب کی امور جو ہے وہ ہمارے تصورات سے یا جو ہم تصور کرتے اس سے بلند و بالا ہے. ثانیا، دوسرا جواب، ان اللہ تعالی یجعل هذه الاعمال اجساما توضع في الميزان، کہ بے شک اللہ تعالی ان اعمال کو جسم بنائے گا قیامت کے دن، جسے ترازو میں رکھا جائے گا. وتثقل وتخف یا وتثقل وتخف، تثقل وتخف هي، یعنی خود عملیت بھاری بھی ہوتے ہیں اور ہلکے بھی ہوتے ہیں. یہ وہ تثقل و تخف، یعنی ترازو کے اعتبار سے. واللہ تعالی قادر علی ان یجعل الامور المعنویہ اجساما، اللہ تعالی قادر ہے کہ معنوی چیزوں کو، معنوی امور کو اللہ تعالی حسی بنا کر، حسی بنا دے یا جسم بنا دے. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہوا، یعنی صحیح حدیث میں، فی ان الموت یؤتى به على صورة کبش. اب یہ دلیل دیکھیں، پہلا جواب کیا ہے کہ ہم تسلیم کرنا ہے. انا نے فرما دیا کہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ذرہ برابر عمل کو تولا جائے گا اور عمل کی محسوس چیز نہیں ہے. عمل تو ہم کر چکے ہیں، نام عمل میں درج ہو گیا ہے، محسوس چیز نہیں ہے. وزن محسوس چیز کا ہوتا ہے، تو کیسے ہم اس کو مان لیں؟ نمبر ایک، ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا فرمان ہمیشہ سچ ہوتا ہے، اور یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ علم کیا کیفیت ہوگی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تولا جائے گا. عقل پرستوں نے کہا کہ نہ ترازو ہے نہ ہی عمل تولے جائیں گے، ترازو کیسے ہوگا؟ ایک معنوی بات ہے، اللہ تعالیٰ حساب بغیر ترازو کے لے گا، اور اپنے عقل پرستی کر کر کے بہت دور نکل گئے. سب سے پہلا جواب، من وعن سے تسلیم کرنا ہے، عقل سمجھے نہ سمجھے یہ عقل کا قصور ہے. شریعت کامل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کامل ہے، اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ نے فرما دیا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا. کیفیت ہم نہیں جانتے کیونکہ ہمارے عقل وہاں تک رسائی کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو تصدیق لازم ہے. دوسرا جواب کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کی قدرت پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ جو معنوی چیزیں اللہ تعالیٰ کو حسی میں بدل دے. عمل معنوی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس عمل کو جسم بنا دے قیامت کے دن. کئی دلائل، اس میں ایک دلیل یہاں پہ شیخ نے بیان کی ہے، جیسا کہ شخص فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت صحیح حدیث میں، موت کی حدیث سب جانتے ہیں، فی ان الموت یؤتى به على صورة کبش، کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل، ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا. ویوقف بین الجنۃ والنار، اور جنت دوزخ کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے گا. فیقال، اور یہ کہا جائے گا، یا اہل الجنۃ فیشرئبون ویطلعون، اور سب روایت میں فیشرئبون وینظرون، یہ بھی روایت میں آیا ہے. اے اہل جنہ، اے جنت، فیشرئبون یعنی اپنے گردن اونچی کر کے دیکھیں گے، ویطلعون اور دیکھیں گے. ويقال يا اهل النار فاشربون ويطلعون، اپنے گردنیں اونچی کر کے دیکھیں گے، اہل النار بھی. فیقال لہم, اور ان سے کہا جائے گا, یعنی دونوں فریقین کو کہا جائے گا, هل تعرفون هذا, کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس مینڈے کی طرف ہے. فیقولون, سب کہیں گے نعم, ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کہاں سے جانیں گے؟ سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت دیکھیں, سبحان اللہ. فیقولون نعم, ہم جانتے ہیں, وہ یقین سے کہیں گے, هذا الموت, یہ موت ہے, مع انه في صوره كبش, جبکہ مینڈھا موت جو ہے وہ اس وقت مینڈھے کی شکل میں, مینڈھے کی صورت میں ہوگا. والموت معنى, اور موت معنوی چیز ہے, ليس جسما, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامه, اللہ تعالی اس موت کو جسم بنا دے گا قیامت کے دن. فیقولون هذا الموت, وہ کہیں گے یہ موت ہے, فیذبحوا امامهم, ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا, موت کو مارا جائے گا, موت کو ذبح کر دیا جائے گا. ویقال, اور یہ کہا جائے گا, یا اہل الجنت خلود ولا موت, اے اہل جنت, واللہ بہت بڑی خوشخبری ہے, اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی موت نہیں آئے گی. جس نعیم میں اس وقت ہوں گے وہ نعیم اور بڑھ جائے گا کہ نہیں؟ جب خوشی ملتی ہے نا, تو اس خوشی میں ایک کھٹکا ضرور ہوتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ خوشی ہے, پتہ نہیں کل ملے نہ ملے, اور اس خوشی کے مزے میں کمی ہو جاتی ہے فوراً. دنیا کی خوشیاں دنیا جیسی ناقص ہیں. اب آخرت میں تاکہ یہ کھٹکا باقی نہ ہو, اب اتنی عظیم نعیم ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا جنت میں اسے کیا ملنے والا ہے, تاکہ جو خیر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دے رہے جنت میں, اس میں سوچنے کی حد تک بھی کمی باقی نہ رہے. تو موت کو ایک مہنڈے کی صورت میں بلایا جائے گا, کھڑا کر جائے گا جنت و دوزخ کے بیچ میں, پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے, سب کہیں گے یہ موت ہے, پھر ذبح کر دیا جائے گا, اور یہ اعلان ہوگا, اے اہل جنت خلود ولا موت, اب ہمیشہ کی زندگی جنت میں, کبھی موت آئے گی نہیں. اب سوچ سکتے کتنی خوشی ہوگی اس وقت, واللہ سوچنے اور تصور سے بھی بڑھ کر ہے. ہو یا اہل النار, دوسری طرف اے جہنمیوں, خلود ولا موت, ہمیشہ کی زندگی ہے, اب موت نہیں آئے گی, اور ان کا عذاب اور بڑھ جائے گا, نعوذ باللہ. کیونکہ جب تکلیف ہوتی ہے تو ایک خوشی تھوڑی سی مل, کہیں بھی خوشی کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ ہے, تکلیف ٹل ہی جائے گی, ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب پتہ چل جائے گا ابھی تکلیف بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی کبھی, وہ تکلیف فوراً بڑھ جاتی ہے کہ نہیں بڑھ جاتی, اور عذاب دگنا ہو جاتا ہے اس وقت اس خبر کو سنتے ہی. بس اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وبهذا يزول الاشكال, وبهذا يزول الاشكال الوارد على هذا القول, اور اس سے یہ جو اشکال تھا اس قول پر ختم ہوا کہ نہ ہوا, ازالہ ہو گیا کہ نہیں؟ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہے. غلط فہمی کیا تھی؟ کہ عمل تو ایک معنوی چیز ہے, اسے تولا کیسے جائے گا؟ پہلی بات ہے کہ سوال ہی نہیں کرنا یہ, کیونکہ اللہ کا فرمان ہے, ہم نے مان لیا ہے اللہ کا فرمان سچ ہوتا ہے. دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور قادر ہے کہ عمل کو اللہ تعالیٰ ایک محسوس چیز بنا دے, اسے تولا جائے, کون روک سکتا ہے اسے؟ اچھا ایک دلیل, کوئی دوسری دلیل جانتا ہے؟ نہ نہ, وہ تو اگلی دلیل ہے, وہ تو دوسرا قول ہے, وہ تو عمل نہیں ہے, وہ عمل نامہ ہے, ہم عمل کی بات کر رہے ہیں. بارک اللہ فیک, قبر کے اندر, ابو داؤد کی روایت میں, مسند احمد میں روایت موجود ہے, صحیح حدیث ہے, قبر کے اندر جب انسان کو بٹھایا جائے گا اور بیٹھے گا قبر کے اندر, سب سے پہلے کیا دیکھے گا؟ ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھے گا مومن جو ہے, کیا کہے گا؟ کہ میں تیرا عمل ہوں, اور یہ چہرہ محسوس چیز ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا, اب وہ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا, دنیا تو نے میرا ساتھ دیا دنیا میں, اب میں تمہارا ساتھ. جس وقت کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا, کوئی اہل و عیال میں سے پیاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں, توحید ہے, سنت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, والدین سے حسن سلوکی ہے, صلہ رحمی ہے, انصاف ہے, یہ سب کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں. ایک خوبصورت انسان کی شکل میں, خوبصورت چہرے کی شکل میں آ جائیں گے, سبحان اللہ. اور دوسری طرف جو کافر ہیں, بدکار ہیں, کالا سیاہ چہرہ ہوگا, جو اسے اس کے قبر کے عذاب میں اور تکلیف دینے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے آئے گا. برا عمل, شرک, بدعات, خرافات, نماز کو ترک کرنا, فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا, محرمات کا ارتکاب کرنا, ظلم کرنا, یہ وہ اعمال ہیں جو ساتھ رہیں گے قبر میں. تو اعمال جو ہیں وہ محسوس یا حسی چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدل جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما من قال, دوسرا قول جو ہے جن لوگوں نے یہ کہا, ان الذي يوزن هو صحائف الاعمال, جس کا وزن ہوگا وہ عمل نامہ ہے, صحیح جس میں عمل لکھا گیا. فاستدلوا بحديث صاحب البطاقه, تو ان کے دلیل صاحب البطاقه ہے. بطاقہ ایک چھوٹے سے پرزے کو, ایک چھوٹے سے چٹ کو کہتے ہیں جس میں کچھ لکھا جاتا ہے, یا کارڈ کو کہتے ہیں, بطاقہ کارڈ کو بھی کہتے ہیں انگلش میں. الذي اتى يوم القيامه به, جسے قیامت کے دن لایا جائے گا. ويقال, اسے کہا جائے گا, انظر الى عملك, دیکھو اپنے عمل کی طرف. فتمد سجلات مكتوب فيها العمل السيء, تو اس کے لیے بہت سارے دفتر جو کھول دیے جائیں گے جس میں اس کے برے اعمال لکھا ہوگا. سجلات عظیمہ, ایسے دفتر ہوں گے جس میں اعمال لکھے ہوں گے, بہت بڑے اور عظیم ہوں گے. فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ, یعنی حدیث میں مد البصر, جہاں اس کی نگاہ جاتی وہاں تک اپنے ان اسلام اعمال کو دیکھے گا, ان دفات جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں. فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ, جب وہ اسے یقین ہو جائے گا کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے. اُتِيَ بِبِطَاقَةٍ صَغِيرَةٍ فِيهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, ایک چھوٹا سا کارڈ, چھوٹا سا پرزہ لے کے لایا جائے گا جس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. فیقول, تو یہ شخص کہے گا, یا ربی ما هذه البطاقة مع هذه السجلات, اس چھوٹے سے کارڈ یا چھوٹے سے پرزے کی کیا حیثیت ہے ان سجلات اور ان دفاتر کے سامنے. فیقال له, تو یہ کہا جائے گا اس بندے سے, انک لا تظلم شیئا, آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ثم توزن البطاقة في كفة, پھر اس بطاقے کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. وسجلات في كفة, اور جو دفاتر ہیں بہت سارے جو مد البصر یہاں تک نگاہ وہاں تک ہیں, دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. فترجح بهن البطاقة, تو یہ جو بطاقہ ہے اس کا وزن ان سب سے بھاری ہو جائے گا. اور ایک روایت میں فتطیش, اڑ جائیں گے یہ سجلات جو ہے ایک بطاقے کے وزن سے, وہ اڑ جائیں گے, اتنی بھاری وزن ہے اس چھوٹے سے کارڈ کا جس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, فترجح بهن البطاقة وهي لا الہ الا اللہ, حدیث صحیح, حدیث ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. شیخ عبد الحمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قالوا فهذا دلیل, علماء نے کہا کہ یہ دلیل ہے, على ان الذي يوزن هو صحائف الاعمال, کہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ عمل نامے صاحب الاعمال کا ہوگا, کیونکہ اس بطاقے کا بھی وزن ہے اور جو نام اعمال سے جلات ہے اس کا بھی وزن ہے, تو تولا جائے گا دونوں کو. یعنی ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی, ان کا وزن ہوگا, جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی اس کا انجام ہے. اب اس بندے کے پاس کوئی عمل نہیں ہے, عمل کیا ہے؟ سب برے اعمال ہیں, عمل صالح نہیں ہے اس کے پاس. اس کریم کا کرم دیکھیں, اور فضل دیکھیں لا الہ الا اللہ کی، مطلب یہ نہیں کہ انسان عمل چھوڑ دے اور صرف کلمہ توحید بھروسہ رکھے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے، یہ موحد ہونا جو ہے عام بات نہیں ہے، کہتے ہیں موحد متبع سنت، یہ پکا سچا مسلمان ہوتا ہے، نام اعمال ایک طرف سارے برے اعمال ہیں، اس سارے نام اعمال سیاہ ہے کالا ہے جس میں سب برائی لکھی ہوئی ہے، نیکی کوئی نظر نہیں آ رہی، اب جب یہ دیکھے گا اپنی آنکھوں کے سامنے اسے یقین ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، لیکن سبحان اللہ سے کہا جائے گا کیا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک چھوٹے سے کارڈ کو لے کے لایا جائے گا، اس میں صرف ایک جملہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، انسان کیا کہے گا، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اور اپنی دہل جائے گا اپنے برے کو دیکھ کے، تو کیا کہے گا، یعنی اس چھوٹے سے کارڈ کی حیثیت کیا ہے ان اعمال ناموں کے سامنے جو جہاں تک نگاہ جب وہاں تک نظر آ رہے ہیں، خوشخبری پہلے کیا ہے کہ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تھوڑی سی راحت ملے کہ نہیں، یقین ہے کہ ظلم نہیں ہوگا آج، اب وہ دیکھ رہے کہ ایک پلڑے میں وہی مد البصر سے جلات رکھے جا رہے ہیں، دفاتر رکھے جا رہے ہیں، اور جب یہ بطاقہ جو ہے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا فتطیش بہن، سبحان اللہ، اتنی بھاری ہے یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ کوئی بھی عمل جو ہے یا کوئی بھی وزن اس کے سامنے جو ہے ٹھہر نہیں سکتا، جتنا بڑا پورا عمل کیوں نہ ہو، بشرط یہ کہ لا الہ الا اللہ باقی ہونا چاہیے، جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے پھر تو کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ جیسا فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا، اور جن لوگوں نے یہ کہا، تیسرے قول کی دلیل، اِنَّ الَّذِي يُوزَنُ هُوَ الْعَامِلُ نَفْسَهُ، عمل کرنے والا شخص خود جو ہے اس کا وزن ہوگا، فاستدلوا بحدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے دلیل لی ہے سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، انہ کان ذات یوم، ایک مرتبہ وہ جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فحبت ریح شدیدۃ، تو شدید ہوا چلی، فقام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور روایت میں ہے کہ وہ مسواک جو ہے توڑ رہے تھے درخت سے، فجاءت ریح تکفأه، تو ہوا جو ہے ہلا رہی تھی، اسے خود بھی ہل رہے تھے، جو کپڑے تھے جو ازار پہ وہ بھی ہل رہا تھا، لأنه نحيف القدمين والساقين، کیونکہ جو ہے معروف ہے کہ دبلے پتلے تھے، اور خاص و ٹانگیں جو ہے دبلی پتلی تھی، فجعل الناس يضحكون، تو جو صاحب وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جب یہ دیکھا منظر، وہ دبلی پتلی ٹانگوں پہ نظر پڑی ہوں گی تو ان کی ہنسی نکل آئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو تم، او مما تعجبون، یا تمہیں کسی کا تعجب ہو رہا ہے، تمہاری ہنسی کی وجہ کیا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ساقی فی المیزان اثقل من احد، کہ ترازو میں، سلام عبداللہ مسعود اشارہ کر کے فرمایا، ترازو میں اس کی ٹانگیں جو ہیں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، ساگ پنڈلی کو کہتے ہیں، پورے جو لیگ جو ہے پورا، یا جو لمب ہے پورا اس کو نہیں، صرف یہ جو حصہ ہے ساق وہی نظر آ رہا تھا، تہبند لہرا رہا تھا ہوا کی شدت کی وجہ سے، ٹانگیں دبلی پتلی نظر آ گئیں، ہنسی نکل آئی، کتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں وسلم نے بڑا پیارا دفاع فرمایا ہے، اور خوشخبری بھی سنائی ہے کہ دبلی پتلی ٹانگیں جس کو دیکھے تم ہنس رہے ہو، قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ احمد المسند میں اس کو روایت کیا، وہ صحیح حدیث ہے، البانی صحیح فرماتے ہیں، شفرت وحید عید الند الوزن هو العامل، اس سے کیا دلیل ملتی ہے ہمیں اس حدیث سے، وزن کس چیز کا ہوگا، عمل کرنے والے کا ہی ہوگا، فیقال، تو یہ کہا جاتا ہے، نأخذ بالقول الاول، پہلے قول کو ہم لیتے ہیں، ان الذي يوزن العمل عمل کا وزن ہوگا ولیکن ربما یکون بعض الناس توزن صحائف اعماله اور بعض لوگوں کے صحیفے بھی تولے جائیں گے وبعض الناس یوزن هو بنفسه اور بعض لوگوں خود اپنا وزن بھی ہوگا یہ اللہ کی مرضی ہے وزن کس چیز کا ہوگا عمل کا وزن ہوگا واضح عمل کا وزن ہوگا بعض لوگوں کا عمل نام کا وزن ہوگا اور بعض لوگوں کا عمل کے ساتھ اس کا خود اپنا وزن بھی ہوگا اور عمل نامے کا وزن بھی ہوگا یا عمل کا اور عامل کا بھی ہوگا اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ اگر کوئی شخص یہ کہے عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اَنَّ الَّذِي يُوزِنُهُ الْعَامِلُ ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب عامل کا وزن ہوگا هل ينبني هذا على اجسام الناس في الدنيا کہ جیسے کہ دنیا میں لوگوں کی جسامت ہے اس کے اعتبار سے ہوگا وان صاحب جسم الكبير العظيم يثقل ميزانه يوم القيامه کہ جس کا جسم زیادہ بھاری یعنی جو زیادہ موٹا بندہ ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا قیامت کے دن فالجواب جواب کیا ہے لا ينبني على اجسام الدنيا دنیا کی جسامت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فعن ابي هريره رضي الله عنه اس کی دلیل سيدنا هريره رضي الله عنه کی حدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال انه لا ياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامه قیامت کے دن بے شک قیامت کے دن ایک عظیم اور موٹا انسان آئے گا لا يزن عند الله جناح بعوضه جس کا وزن اللہ تعالی کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا دنیا میں بڑا موٹا ہے تازہ اور بڑا عظمت والا بندہ ہے قائم اس کا مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا متفق علیہ حدیث ہے وقال اقرأ اور آپ سے فرمائیے یہ آیت پڑھو فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم قیامت کے دن کا کوئی بھی وزن باقی نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ کوئی وزن نہیں ہوگا شيخ صفرنت وهذا عبد الله بن مسعود عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان ساقيه في الميزان اثقل من احد سيدنا عبد الله بن مسعود يتعلم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جو دونوں ٹانگیں ہیں جو پنڈلیاں ہیں جو ہیں وہ ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں فالعبره بثقل الجسم وثقله يوم القيامه بما كان معه من اعمال صالحه تو عبرت جو ہے وہ جسم کے وزن میں ہے اور جسم کے وزن قیامت کے دن کس اعتبار سے ہوگا بما كان معه من اعمال صالحه عمل صالح کے اعتبار سے ہوگا يقول عز وجل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره شيخ صفرمات وهذه سوره كلها التحذير والتخويف من زلزله الارض اب چند فوائد اس سورت میں شیخ صاحب آخر میں تقریباً تین بیان کیے ہیں سب سے پہلے اور یہ سورت سارے کے سارے جو ہے تحذیر ہے اور تخویف ہے خبردار کرنا ہے اور ڈرانا ہے زمین کے زلزلے من زلزلۃ الارض وفیہا اس سورت میں یہ بھی پیغام ہے الحث علی الاعمال الصالحہ کہ عمل صالح پر ابھارنا ہے تاکہ عمل صالح کیا جو وفیہا اور یہ بھی فائدہ ملتا ہے یہ بھی پیغام ہے وفی ان العمل لا يضيع مهما قل عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا جتنا ہی چھوٹا کیوں نہیں جتنا ہی کم کیوں نہ ہو حتی لو کان مثقال ذرت یہاں تک کہ اگر وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو او اقل یا اس سے بھی کم کیوں نہ ہو فانه لابد ان يراه الانسان اس میں کوئی شک نہیں کہ لازمی کہ انسان اسے دیکھے گا وطلع علیہ یوم القیامہ قیامت کے دن اس پر مطلع ہوگا نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير والسعادة والصلاح والفلاح آمين رب العالمين ويجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا إنه على كل شيء قدير آمين رب العالمين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك